جمعہ 7 جولائی کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے شیل کمپنی پر بہاولپور آگ کی ذمہ داری عائد کی اور 1 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا، مگر ایک ماہر نے ذمہ داری اوگرا پر عائد کی۔
ایک تو ریگولیٹر کی کمزوری ہے، نہ اس کے پاس کیپبلٹی ہے، نہ کیپیسٹی ہے مانیٹرنگ کی، نہ وہ انفورس کر سکتا ہے اسٹینڈرڈ، تو کس لیے اس ادارے میں تنخواہیں کس لیے دی جا رہی ہیں؟
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
ادارے اوگرا نے صوبہ پنجاب کے شہر احمد پور شرکیہ کے قریب آئل ٹینکر کے حادثے کی ذمہ داری تیل کی ترسیل کرنے والی کمپنی شیل پاکستان پر عائد کی ہے۔ تفصیلات جانیے آصف فاروقی سے۔
اوگرا کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات غیر جانبدار انسپیکٹر کو سونپی گئی تھی، جنہوں نے اپنی رپورٹ جمعرات کے روز اوگرا کے سپرد کر دی تھی۔ اس رپورٹ میں حادثے کی ذمہ داری شیل پر عائد کرتے ہوئے انکشاف کیا گیا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والا ٹینکر اوگرا یا کسی بھی دوسرے سرکاری حفاظتی معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس کے علاوہ آئل ٹینکر کا فٹنس سرٹیفکیٹ بھی جعلی تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 50,000 لیٹر تیل کی نقل و حرکت کے لیے 5 ایکسل کا ٹینکر ہونا چاہیے، جبکہ حادثے کا باعث بننے والا 4 ایکسل کا ٹینکر تھا۔ رپورٹ میں مقامی انتظامیہ کو بھی غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔
جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں G20 اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی پہلی بار ملاقات ہوئی ہے، جہاں اجلاس کے آغاز پر دونوں سربراہان نے ہاتھ ملایا، جبکہ دوسری جانب سمٹ کے موقع پر شہر میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
امریکی اور روسی سربراہان کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت سمیت دوسرے بحرانوں سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد اب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں۔ دو روزہ G20 سمٹ میں موسمیاتی تبدیلی اور تجارت نمایاں ترین موضوعات ہوں گے۔ دوسری جانب شہر میں سربراہی کانفرنس کے موقع پر ویلکم ٹو ہیل کے نام سے احتجاجی مارچ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 12,000 مظاہرین شامل ہوئے۔ احتجاجی مظاہروں میں تقریباً 70 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، کئی مظاہرین کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب پولیس نے اس میں شامل نقاب پوش مظاہرین کے خلاف کارروائی شروع کی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسند رہنما برہان وانی کی ہلاکت کی پہلی برسی کے موقع پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پوری وادی کشمیر میں سخت ترین پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں شمائلہ جعفری۔
کشمیر کی تمام علیحدگی پسند جماعتوں نے آج ہی سے برہان وانی کی برسی منانے کا اعلان کیا ہے، جس میں کشمیری لوگوں سے انڈیا کی حکومت کے خلاف احتجاج، مظاہرے اور ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے۔ انڈیا کی حکومت نے سنگین صورتحال کے پیش نظر فوج اور پولیس کی کئی اضافی نفریاں پہلے ہی روانہ کر دی تھیں۔ پوری وادی کشمیر میں انٹرنیٹ سروسز کو پوری طرح بند کر دیا گیا ہے اور بیشتر علاقوں میں بھیڑ جمع نہ ہونے دینے کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جنوبی کشمیر میں اننت ناگ سمیت بیشتر علاقوں میں حالات زیادہ کشیدہ ہیں، جہاں اضافی فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔
برہان وانی عسکریت پسند تنظیم حزب المجاہدین کے ایک کمانڈر تھے، جنہیں گزشتہ برس 8 جولائی کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا تھا۔ پینما لیکس کے متعلق جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہونے کے بارے میں وزیراعظم نواز شریف نے اپنے قریبی رفقاء سے مشاورت کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیکیورٹی معاملات سے متعلق سیاسی اور عسکری قیادت کے ایک اجلاس کی صدارت بھی کی۔ تفصیلات جانیے نامہ نگار شہزاد ملک سے۔
وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے پہلے اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر قانون کے علاوہ حکمراں جماعت کے دیگر رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پانام لیکس سے متعلق جی آئی ٹی کی رپورٹ پر ان کے خلاف ممکنہ طور پر فیصلہ آنے کی صورت میں تمام آپشن استعمال کیے جائیں گے، جن میں نظر ثانی کی اپیل کے علاوہ قومی اسمبلی کی تحلیل اور قبل از وقت عام انتخابات بھی شامل ہیں۔ عسکری قیادت کے ساتھ دوسرے اجلاس میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے عالمی عدالت میں مقدمے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے تاجکستان کے دورے کے دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بارے میں آرمی چیف اور دیگر عسکری حکام کو آگاہ کیا۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے پاکستانی شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار پر پابندیوں کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہی نے اس کالعدم تنظیم پر پابندیوں کی سفارش کی ہے۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں میں اسے ان افراد اور تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن کے اثاثے منجمد کیے جاتے ہیں اور ان کی سفر اور اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی عائد ہوتی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جماعت الاحرار افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار سے کاروائیاں کرتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو پر 1413 کلو ہرٹس پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹس پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹس پر اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹس پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں G20 کے سربراہی اجلاس کے موقع پر احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں اور وہاں 70 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ آج سربین کی اہم خبر، پاکستان میں صوبے پنجاب میں بہاولپور کے علاقے میں پچھلے دنوں ہونے والے آئل ٹینکر کے حادثے سے متعلق ہے۔ پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبے کے ریگولیٹری ادارے اوگرا نے صوبے پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ کے قریب آئل ٹینکر کے حادثے کی ذمہ داری تیل کی ترسیل کرنے والی بین الاقوامی کمپنی شیل پاکستان پر عائد کرتے ہوئے اس پر 1 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ کمپنی کو اس حادثے میں ہلاک ہونے والے 200 سے زائد افراد کو 10 لاکھ فیکس اور زخمیوں کو 5 لاکھ فیکس کے حساب سے ہر جانا بھی ادا کرنے کو کہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی۔
اوگرا کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات غیر جانبدار انسپیکٹرز کو سونپی گئی تھی، جنہوں نے اپنی رپورٹ جمعرات کے روز اوگرا کے سپرد کر دی تھی۔ اس رپورٹ میں حادثے کی ذمہ داری شیل پر عائد کرتے ہوئے انکشاف کیا گیا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والا ٹینکر اوگرا یا کسی بھی دوسرے سرکاری حفاظتی معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس کے علاوہ آئل ٹینکرز کا فٹنس سرٹیفکیٹ بھی جعلی تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 50,000 لیٹر تیل کی نقل و حرکت کے لیے 5 ایکسل کا ٹینکر ہونا چاہیے، جبکہ حادثے کا باعث بننے والا ٹینکر 4 ایکسل کا تھا۔ رپورٹ میں مقامی انتظامیہ کو بھی غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ٹینکر الٹنے کے بعد پیٹرول سڑک پر بہہ گیا، لیکن عوام کو حادثے کے مقام سے دور رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ فوری حرکت میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ موٹر وے پولیس نے بھی فوری طور پر جائے حادثہ کو محفوظ بنانے کے اقدامات نہیں کیے۔ اوگرا کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شیل پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس فیصلے پر فوری عمل کرے، بصورت دیگر اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اوگرا کے اس بیان کے بعد بی بی سی کے ایک سوال کے جواب میں شیل پاکستان کے ایک ترجمان نے کہا کہ وہ ابھی اوگرا کے اس اعلان کا جائزہ لے رہے ہیں، جس کے بعد ہی وہ اپنا رد عمل دے سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ وہ ریگولیٹری ادارے کا احترام کرتے ہیں اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اس بارے میں اقدام کریں گے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آپ نے سنا کہ اوگرا نے شیل پاکستان کو 1 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے، لیکن اس حادثے میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے اور 100 سے زائد زخمی۔ تو کیا اتنے بڑے حادثے کے لیے 1 کروڑ روپے جرمانہ کافی سزا ہے؟ یہ سوال ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے تیل کے شعبے کی معروف شخصیت اور خود شیل کے سابق اہلکار اور پاکستان ریفائنری کے چیئرمین فاروق رحمت اللہ سے پوچھا۔
میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپروپریٹ ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ویک کمزوری کہاں ہے۔ کمزوری 2-3 جگہ پر ہے۔ ایک تو ریگولیٹر کی کمزوری ہے، نہ اس کے پاس کیپبلٹی ہے، نہ کیپیسٹی ہے مانیٹرنگ کی، نہ وہ انفورس کر سکتا ہے سٹینڈرڈز۔ تو کس لیے وہاں پر اس ادارے میں تنخواہیں کس لیے دی جا رہی ہیں؟
اس میں سر جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا، وہ خود بھی تو ایک کارپوریٹ رسپانسبلٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ اربوں روپے منافع کماتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ یعنی لوگوں کی جانوں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں خرچ کر رہے۔
دیکھیں جی، جہاں تک میں نے 38 ایئرز سروس کی ہے شیل میں اور میرا کافی عرصہ اس پرٹیکولر سبجیکٹ پر گزرا ہے، مجھے یاد ہے کہ جب ہماری یہ روڈ فٹیلٹیز تھیں وہ اتنی زیادہ ہوتی تھیں، اتنے لوگ مرتے تھے کہ 80 سے زائد لوگ سالانہ مرتے تھے ایکسیڈنٹس میں۔ تو شیل گروپ نے شیل پاکستان کو نوٹس پر ڈال دیا تھا کہ اگر آپ اپنے یہ ایکسیڈنٹس کم نہیں کریں گے، جو لوگ آپ مار رہے ہیں ان کو آپ ختم نہیں کریں گے، تو ہم پاکستان سے پل آؤٹ کر جائیں گے. اور انہوں نے سری لنکا میں اپنی بزنس اسی سیفٹی کے بیسس کے اوپر پل آؤٹ کی تھی. یہ اسٹینڈرڈ ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کے اور وہ اپنے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ انفورس کرتے ہیں. اب کمزوری ہوتی ہے آپریٹنگ کمپنی میں, جیسے شیل پاکستان ہے, یہاں پر جو اسٹینڈرڈ کی جو ہونی چاہیے تھی وہ لازمن کوئی کمزوری ہیں, اس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کیوں, 50,000 لیٹر ایک نان اسٹینڈرڈ ویکل میں جا رہا تھا, اس کے ایکسل لوڈ کی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں ہو رہی تھی, وہ اے ڈی آر ویکل نہیں تھی, اس کا رول اوور کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی وغیرہ وغیرہ, تو اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ ضرور کمپنیز کی ذمہ داری ہے اور ان کو خود چاہیے اپنی سوشل ریسپانسبلٹی کے اور سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ وہ ویکلز پہ موٹر گیسولین خاص کر ٹرانسپورٹ کریں جو سیف ہوں.
شیل کا مثال کے طور پہ اگر ہم 1 کروڑ روپے ان پہ جرمانہ ہوا ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان کا منافع کتنا ہوتا ہوگا تو اندازن کتنا ہوتا ہوگا؟
میرے خیال میں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آئی ڈونٹ ہیو دا فگرز, میرے سامنے فگرز نہیں ہیں, مگر میرے خیال میں ان کا جو منافع تھا پچھلے فائنینشیل ایئر میں کوئی 3-4 بلین روپیز کے لگ بھگ تھا.
یعنی وہ سالانہ 3-4 ارب روپے کما رہے ہیں اور ان پہ جرمانہ 1 کروڑ روپے عائد کیا گیا ہے.
دیکھیں نا, یہ آپ اس جرمانے کو آپ نے پکڑ لیا ہے. میں سوال آپ سے کاؤنٹر کرتا ہوں کہ یہ جرمانہ کون کرتا ہے؟ ریگولیٹر کرتا ہے نا, اوگرا. ان کے اختیار میں اگر 1 کروڑ سے زیادہ ہے ہی نہیں اختیار, تو پھر وہ کہاں سے کریں گے جرمانہ؟ اور
نہیں تو کمپنی کے اندر کوئی احتساب کا طریقہ کار ہے؟
نہیں, بالکل ہے. میں میرے علم میں ہے کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول جو ان کے جو شیل کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, جو شیل گلوبل چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کی نالج میں ہے. انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, اور اس میں وہ ان کے لیے بڑا سیریس ایشو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ شیل کے جو شیئرز ٹریڈ ہوتے ہیں نیو یارک اسٹاک مارکیٹ میں یا لنڈن کی اسٹاک مارکیٹ میں یا یورپین اسٹاک مارکیٹس میں, سیفٹی از این ایلیمنٹ وچ پشز دا پرائس اپ اور ڈاؤن. اگر آپ کے سیفٹی ریکارڈ صحیح نہ ہو, جیسے کہ بی پی کا ہوا جو گلف آف میکسیکو میں جو اسپیلج ہوا, اس کی وجہ سے ان کو بڑا ڈیمیج ملا, شیئر ویلیو ان کا بہت گرا.
یعنی ہاں, وہ ایک مثال ہمارے پاس ہے کہ اس میں جو حادثہ ہوا تھا اس میں تیل بہا تھا اور جانی نقصان نہیں ہوا تھا, لیکن آپ کو یاد ہے کتنا جرمانہ ہوا تھا اس کمپنی پہ؟
جرمانہ تو دیکھیں نا, اب امریکن لا کے تحت انہوں نے کیا تھا, اور امریکن لا وہ تو بلینز میں تھا, مگر 4 یا 5 بلین ڈالرز کا ہے جو خرچہ دینا پڑا برٹش پٹرولیم کو. اب یہ کہ وہ امریکن لا کی اپلیکیشن تھی, یہاں پر پاکستانی لا ہے, اور پاکستانی لا میں کمزوریاں ہیں اور جو ریگولیٹرز ہیں اس میں خود کمزوریاں ہیں.
ہمارے پڑوس میں آپ کو کوئی یاد پڑتا ہے اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا ہو؟ چلے امریکہ تو بہت دور ہے, اس کی ہم مثال نہیں دیتے, کوئی اور مثال دے سکتے ہیں آپ اپنے ریجن سے؟
نہیں, آپ کے بھوپال کا جو کیمیکل پلانٹ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا, اس میں بھی بلینز کا ان کو پے کرنا پڑا تھا جو کمپنی تھی کنسرنڈ ڈیمیجز, وہ تو بڑا فیمس کیس ہے.
تو اس کو, یعنی ایک تو قانون کی بات ہو گئی نا, اس کے علاوہ آپ کو, آپ کے خیال میں اور کیا کیا جا سکتا ہے اس طرح کے حادثوں سے بچنے کے لیے, یا اگر کوئی حادثے کا مرتکب پائی جاتی ہے کوئی کمپنی تو اس کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے جو جسٹیفائیڈ ہے؟
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جو کہ ہمیں ایک سٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے ایڈریس کرنا ہے. ایک ایلیمنٹ اس کا لے کے کہ جرمانہ کر دو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ 1 کروڑ سے 10 کروڑ روپے کر دیں, مسئلہ حل نہیں ہوگا.
پاکستان ریفائنری کے چیئرمین فاروق رحمت اللہ بات کر رہے تھے آصف فاروقی سے. اور جیسے کہ آپ نے سنا, پاکستان میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ سانحہ احمد پور شرقیہ کی ذمہ داری آئل کمپنی شیل پاکستان پر عائد ہوتی ہے, لیکن شیل پاکستان نے عدالت میں اپنا تحریری بیان جمع کروانے کے لیے اب وقت مانگ لیا ہے. سنیے لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ.
شیل پاکستان کی جانب سے ان کے وکیل نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ شیل پاکستان اپنے طور پر بھی واقعہ کی تحقیقات کر رہا ہے اور حکام کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے, تاہم انہوں نے عدالت میں تحریری بیان جمع نہیں کروایا. ان کا کہنا تھا کہ انہیں ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کی اطلاع دیر سے ملی, جس کی وجہ سے تحریری جواب تیار کرنے کے لیے انہیں وقت درکار ہوگا. تاہم جمعہ کے روز اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک بیان میں شیل پاکستان نے کہا ہے کہ ان کو اس افسوسناک واقعہ سے دکھ ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ شیل پاکستان کی ایک مخصوص ٹیم ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ان کے ساتھ ٹھیکے پر کام کرنے والی تمام گاڑیاں معیار پر پورا اترتی ہوں. بیان کے مطابق شیل پاکستان حکام کے ساتھ تحقیقات میں مکمل تعاون کر رہا ہے. کیس کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت, پنجاب حکومت, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, موٹر وے پولیس اور دیگر اداروں نے بھی اپنے جوابات جمع کرائے. عدالت نے شیل پاکستان کو اگلی پیشی پر تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ وفاقی حکومت اور اوگرا کو شیل پاکستان کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور قانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ عدالت میں اگلی سماعت تک جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت کی تاریخ 7 دن کے اندر مقرر کی جائے گی۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
تو آخر تیل و گیس کے شعبے میں جو حفاظتی معیار ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے، یہ معیار کون طے کرتا ہے، اس کی نگرانی کس کی ذمہ داری ہے؟ اختر قدوس سیفٹی کنسلٹنٹ اور ٹرینر ہیں، یعنی توانائی کے شعبے میں حفاظتی معیار کے مشاورت کار ہیں، اور وہ اس وقت کراچی سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں۔ اختر قدوس صاحب، یہ بتائیے کہ یہ توانائی کے شعبے میں جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں یا حفاظتی معیار ہیں، ان کے ماہر کیا تربیت دیتے ہیں؟
تمام پاکستان میں دیکھیں تو قوانین پرانے اور ایسا
اختر قدوس صاحب، ٹیلی فون لائن پہ بہت ڈسٹربنس ہے، ہمیں آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، ہم تھوڑی دیر میں آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آپ سے پھر بات کریں گے۔ سامعین، ٹیلی فون لائن کی خرابی کی وجہ سے آپ اختر قدوس صاحب کی بات نہ سن سکے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سے دوبارہ رابطہ کریں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح رہنما برہان وانی کی پہلی برسی کے موقع پر وادی بھر میں سخت سیکیورٹی پابندیاں نافذ ہیں۔ 22 سالہ برہان وانی حزب المجاہدین کے کمانڈر تھے، جنہیں گزشتہ برس 8 جولائی کی شام ایک تصادم کے دوران ہلاک کیا گیا تھا۔ ان کی ہلاکت کے بعد کشمیر میں عوامی احتجاج کی جو لہر چلی، اس سے اب تک 100 سے زیادہ افراد مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ درجنوں نوجوان روپوش ہو کر مسلح گروپوں میں شامل ہو گئے ہیں اور تصادم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر کی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
گزشتہ برس 8 جولائی کی شام حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر میں پرتشدد مظاہروں، ہلاکتوں، قدغنوں، کرفیو اور ہڑتال کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جو آج کل بھی وقفے وقفے سے جاری ہے۔ اس عرصے میں 135 مظاہرین سرکاری کارروائیوں میں مارے گئے۔ مسلح جھڑپوں کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے اور مسلح گروپوں کے کئی اعلیٰ کمانڈر مختلف جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق گزشتہ 1 سال سے جاری برہان لہر کے دوران درجنوں نوجوان روپوش ہو کر مسلح گروپوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہاں کے نوجوان اس نئے رجحان کو حکومت کے سخت گیر موقف کا نتیجہ کہتے ہیں۔
کہ جیسے شہید برہان وانی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب ان کے بھائی کو پیٹا گیا، پھر انہوں نے اس کے عوض، مطلب اس کے ریٹرن میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر اس مقام پہ چلے گئے کہ انہوں نے پھر اپنے شہادت کے لیے انہوں نے پھر اپنی جان دے دی۔
جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہے، تو جتنا آپ ان کو پرووک کریں گے وہ اس سے زیادہ ہی ایموشنل ہو کے ملٹنسی کی اور جائیں گے۔
اسٹیٹ میں ایسا کوئی ہے نہیں، جو فنکشنریز ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں ایسا کوئی ہے نہیں جو بات کر سکے ان کے ساتھ یا ان کے ایشوز سالو کر سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب بات کرنے سے بات نہیں بنے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ دوسرے طریقے دیکھتے ہیں۔
ہند مخالف جذبات تو فی الوقت شدید ترین ہیں، تاہم مبصرین کہتے ہیں کہ علیحدگی پسند قیادت تحریک کو صرف مسلسل قربانیوں کے بل پر چلانا چاہتی ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار ریاض ملک۔
جو ابھی پالیسی چل رہی ہے حریت کانفرنس کی، اگر یہی پالیسی بنی رہی تو لوگ ایک بار پھر بدزن ہو جائیں گے اور ان کا توازن جو ہے وہ ایک بار پھر شفٹ ہو جائے گا مین سٹریم کی طرف، جو تحریک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
گزشتہ برس جب برہان وانی مارے گئے تو بعض ہندواز حلقوں نے کہا تھا کہ ہلاکت کے بعد برہان مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 12 ماہ کے حالات نے انہی خدشات کو درست ثابت کر دیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب دوبارہ بات کرتے ہیں بہاولپور کے قریب آئل ٹینکر حادثے کے بعد کی صورتحال پر جو معاملہ چل رہا ہے کہ اس معاملے میں حفاظتی معیار کی ذمہ داری آخر ہے کس کی. اختر قدوس سیفٹی کنسلٹنٹ اور ٹرینر ہیں اور وہ اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ پروگرام میں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اختر قدوس صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل.
اچھا اختر قدوس صاحب یہ بتائیے کہ حفاظتی معیار کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں ان پر عمل درآمد کی ذمہ داری کس ادارے کی ہے؟
دیکھیں میرے خیال میں جو قوانین جو بھی ہوتے ہیں دنیا بھر میں چاہے وہ روڈ ٹرانسپورٹیشن کے ہوں چاہے وہ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے ہوں چاہے وہ عام سیفٹی رولز کے حوالے سے ہوں عمل درآمد کرانا بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے ریگولیٹنگ اتھارٹیز کی. عمل درآمد کرنا ذمہ داری ہوتی ہے جن پہ وہ قوانین لاگو ہوتے ہیں. تو یہ عمل کرتا ہے وہ کلائنٹ آرگنائزیشن یا جو بھی ورکرز ہیں اور جو عمل کرانے کا عمل ہے وہ بیسیکلی ذمہ داری ہوتی ہے ریگولیٹنگ اتھارٹیز کی. اب ہمارے پاس اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو اوگرا کی جو ریگولیشنز ہیں پروڈکٹ کی روڈ ٹرانسپورٹیشن کے واسطے خاصی جامع بہت ہی کمپریہنسو رہے ہیں تفصیلی ریگولیشن ہیں بڑے تفصیل میں وہ ڈسکرائب کرتے ہیں پرائم موور کیسا ہونا چاہیے اور چیسی کیسا ہونا چاہیے اور ٹینکر کیسا ہونا چاہیے ڈرائیور کیبن کیسی ہونی چاہیے ایکسل لوڈنگ کیا ہونی چاہیے بہت تفصیل سے وہ قوانین موجود ہیں.
تو
باوجود قوانین کے باوجود ذمہ داری ہے پھر وہ ریگولیٹری اتھارٹیز کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اس کو انفورس کر سکیں. میں سمجھتا ہوں جہاں قصور ہے ان آرگنائزیشن کا جن کی ذمہ داری بنتی ہے قانون سے عمل کرنا, وہیں کمزوری ہماری اس ایریا میں بھی ہے کہ جو ریگولیٹنگ باڈیز ہیں ان کے پاس وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ انفورس کرا سکے.
اچھا تو ایسے
اس معاملے میں
جی جیسے کہ اوگرا کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ تیل کی کمپنیوں کو لائسنس دے دیتے ہیں اور پھر جو حفاظتی معیار پر عمل درآمد کرنا وہ لائسنس حاصل کرنے والی کمپنیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اوگرا کی نہیں, تو یہ گنجلک کیا ہے؟ مطلب یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا پھر وہ سمجھتے ہیں ذمہ داری ان کی ہے نہیں؟
دیکھیں عمل کرنا ذمہ داری ہے ان آئل کمپنیز کی, لیکن اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو ریگولیٹری باڈیز کا مقصد خالی قانون بنانا نہیں ہے, قانون کا نفاذ بھی ہے.
جی
بالکل اسی طرح ہے جس طرح اگر میں روڈ سے گاڑی چلا رہا ہوں پرائیویٹ پرسنل ویکل چلا رہا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ روڈ ٹریفک رولس کو فالو کروں, لیکن اگر نہیں کر رہا ہوں تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے چیک کرے اور مجھ سے وہ قوانین کا نفاذ کرے.
تو پھر یہ جو
اسی طرح ریگولیٹنگ باڈیز کا
جی جو اوگرا کا بیان ہے وہ ایک طرح سے غلط ہے یا اس سے آپ اتفاق کریں گے کہ وہ عمل کروانا ان کی ذمہ داری؟
غلط تو نہیں کہوں گا, غلط تو نہیں کہوں گا لیکن پارشل ٹروتھ ہے. یقیناً شیل کی ذمہ داری بنتی تھی اور نہ صرف شیل کی بلکہ جو ٹرانسپورٹنگ کمپنی ہے عام طور پر ٹرانسپورٹنگ کمپنیز شیل کی کانٹریکٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں یا کسی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی کانٹریکٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو مارکیٹنگ جو ٹرانسپورٹیشن کر رہی ہوتی ہیں. تو لیکن ذمہ داری کلائنٹ کمپنی کی بنتی ہے کہ شیل اگر کلائنٹ کمپنی اپنے ٹرانسپورٹنگ کانٹریکٹر کے اوپر وہ کنڈیشن لاگو کرے جو وہ خود سمجھتا ہے کہ قانون یا ان کے اپنے سیفٹی اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے ضروری ہیں, جس کے اندر ویکل فٹنس ہے, ڈرائیور کمپیٹنس ہے, روڈ ورڈینس ہے, روڈ ٹرانسپورٹ مینجمنٹ جو جرنی مینجمنٹ ہے, ان تمام قوانین کا اور تمام سیفٹی کا کمپنی کا اپنے ہیں چاہے وہ قوانین ہو کہ نہ ہو عام طور پر کمپنی کے اپنے اسٹینڈرڈ قوانین سے بلند ہوتے ہیں بیونڈ کمپلائنس کی بات ہم کرتے ہیں.
اچھا اچھا تو
لیکن ان پہ عمل درآمد الٹیمیٹلی شیل کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن اگر شیل کوتاہی کر رہی ہے تو اوگرا خاموش تماشائی نہیں بن سکتا.
بالکل بالکل. تو اس حادثے کی اگر ہم بات کریں تو کیا جو احمد پور شرقیہ میں تیل ٹینکر کے حادثے کا حادثہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری کا تعین آپ سمجھتے ہیں کبھی ہو سکے گا؟ اور تھوڑا وقت کم ہے تو مختصر کر کے بتائیے گا.
لیکن اس طرح سے واقعات کی میں میرا پرسنل بلیف ہے کہ آپ جو ذمہ داری قرار دے رہے ہوتے ہیں ایک کمپونیٹ نہیں ہوتا, سب میں ایک قصور کا عموماً ہوتا ہے. یہ اگر کرمنل انسیڈنٹ ہو نا تو آپ چور کو پکڑتے ہیں, اس وقت کرمنل انسیڈنٹ ایڈمیشن ضرور ہے مگر کرمنل انسیڈنٹ نہیں ہے.
یہ کرمنل انسیڈنٹ نہیں ہے جس میں 200 کے قریب لوگ مارے گئے.
میں نے اس ارادے سے مارا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ بس اتنے لوگ ماروں تو سینس بیس آف کرمنل نا.
لیکن کرمنل مین سلاٹر تو شاید اسے کہا جا سکتا ہے.
हाँ, लेकिन हमारे यहाँ वो मैनस्लॉटर एक्ट, हमारे पास पाकिस्तान में कानून नहीं है मैनस्लॉटर एक्ट का, तो लेकिन मैं क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, उस सेंस में कर रहा हूँ कि दानिश का किसी ने ये हरकत की हो, उस सेंस में क्रिमिनल नहीं है।
अच्छा,
उस सेंस में क्रिमिनल नहीं है तो फिर जाहिर गफलत तो है।
ठीक है, अख्तर कुदूस साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। सरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। आगे चलकर G20 इजलास पर जो एहतजाज और हंगामे हुए उसका जिक्र सुनिएगा। सरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमारे नामानिगार करिया करिया गांव गांव,
रईमियार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुर्रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरें सुनिए सबा नाज से।
इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स के दरमियान लॉर्ड्स में जारी पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। इंग्लैंड के बैट्समैनों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और कप्तान जो रूट, जो टेस्ट मैच में पहली मरतबा इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने 190 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पहले दिन खेल के अख्तितम पर इंग्लैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर 357 रन बनाए थे। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 5वें वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी और इसके साथ ही इंडिया ने ये सीरीज 3-1 से जीत ली है। कप्तान विराट कोहली ने 111 रन्स बनाए और आउट नहीं हुए। उन्होंने ये सेंचुरी दूसरी इनिंग्स में हदफ का ताकुब करते हुए स्कोर की है। इस तरह उन्होंने सचिन तेंदुलकर की 17 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये विराट कोहली की 18वीं सेंचुरी थी जो उन्होंने किसी वनडे की दूसरी इनिंग्स में हदफ का ताकुब करते हुए स्कोर की है। खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल 2 मैच खेले जाएंगे। इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से और पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से होगा। ब्राजील के रोनाल्डिनो और इंग्लैंड के रायन गिग्स समेत दुनिया के 8 इंटरनेशनल फुटबॉलर्स 2 नुमाइशी मैच खेलने पाकिस्तान आए हैं। एक मैच कराची में कल होगा, दूसरा इतवार को लाहौर में खेला जाएगा। इन मैचों में एक टीम 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। एक टीम की कयादत रोनाल्डिनो और दूसरी की कयादत रायन गिग्स करेंगे। टेनिस प्लेयर्स रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच विंबलडन ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। खवातीन मुकाबलों में एक अपसेट उस वक्त हुआ जब थर्ड सीड कैरोलिना प्लिस्कोवा को 3 सेट्स में शिकस्त हुई। अलबत्ता टॉप सीड एंजेलिक केर्बर अपना मैच 7-5 और 7-5 से जीतकर अगले राउंड में पहुंच गई, जबकि आग्न्याशका राडवांस्का, स्वीटलाना कुज़नेत्सोवा, गार्बिने मोगरूजा और कैरोलाइन वोज़नियाकी ने भी अपने अपने मैच जीत लिए हैं। फार्मूला 1 कार रेस में इतवार को होने वाली ऑस्ट्रियन ग्रां प्री से कबल मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पहली प्रैक्टिस रेस में सेबास्टियन वेटल से आगे सरफहरिस्त टाइमिंग दी है।
खेलों की खबरें आपने सुनी सबा नाज से। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने आलमी ताकतों से दरख्वास्त की है कि वो अहम आलमी चैलेंजेस में पेशरफ्त के लिए समझौता करें। ये बात उन्होंने G20 के सरबराही इजलास में की। हैमबर्ग में हो रहा है ये और वहाँ मुजाहिरीन ने भरपूर एहतजाज किया है। इसकी तफसील सुनिएगा प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन अब सरबीन के नस पर वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का, सुनिए नाज़िश ज़फ़र से।
जर्मनी के शहर हैमबर्ग में G20 इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन की पहली बार मुलाकात जारी है। अमरीकी और रूसी सरबराहान का कहना है कि अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत समेत दूसरे बहरानों से पैदा होने वाली कशीदगी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली चाहते हैं। पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे के निगरान इदारे ओगरा ने सूबा पंजाब के शहर अहमदपुर शर्किया के करीब ऑयल टैंकर के हादसे की जिम्मेदारी तेल की तरसील करने वाली कंपनी शेल पाकिस्तान पर आयद की है। انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسند رہنما برہان وانی کی ہلاکت کی پہلی برسی کے موقع پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ پوری وادی کشمیر میں انٹرنیٹ سروسز کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے اور بیشتر علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
خبریں آپ نے سنی نازش سفر سے۔ سربین آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو سروس سے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے عالمی طاقتوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اہم عالمی چیلنجز میں پیش رفت کے لیے سمجھوتا کریں۔ ہیمبرگ میں 20 ترقی یافتہ ممالک کے سربراہی اجلاس کے ابتدائی میں کہا گیا ہے کہ تجارت، موسمیاتی تبدیلی، توانائی، خواتین کے حقوق اور افریقہ اجلاس کی ترجیحات ہوں گی۔ اس اجلاس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی پہلی بار ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ادھر ہیمبرگ شہر میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں G20 اجلاس کے مقام کے باہر۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے۔
ہیمبرگ میں 20 ترقی یافتہ ممالک کے سربراہی اجلاس کی میزبان جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے تمام عالمی رہنماؤں سے درخواست کی ہے کہ وہ ترقی اور پیش رفت کے لیے سمجھوتا کریں۔ اپنے ابتدائی بیان میں انہوں نے اپنے ساتھی رہنماؤں سے کہا کہ اس کا مطلب ہرگز اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہے۔
ہم دنیا کی 2/3 آبادی، 80% مجموعی عالمی پیداوار اور 66% عالمی تجارت کی نمائندگی کرتے ہیں، لہٰذا جو لوگ آج یہاں نہیں ہیں وہ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم تندہی سے کام کریں گے۔
مسز مرکل نے بتایا کہ اس اجلاس میں تجارت، آب و ہوا میں تبدیلی، توانائی، خواتین کے حقوق اور افریقہ کے موضوعات ترجیحات میں شامل ہیں۔ ایک طرف یہ اجلاس شروع ہو چکا ہے، دوسری جانب ہیمبرگ شہر کی سڑکوں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیمبرگ میں کانفرنس کے موقع پر 25,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے جنہوں نے شہر کے اہم علاقوں کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے تاکہ مظاہرین کو کانفرنس کے مقام تک جانے سے روکا جا سکے۔ لیکن پھر بھی ویلکم ٹو ہیل کے نام سے نکالے جانے والے احتجاجی مارچ میں تقریباً 12,000 مظاہرین شامل ہوئے ہیں۔ اس سے قبل پولیس نے نقاب پوش مظاہرین کے ایک بڑے مارچ کو روکا تو مظاہرین نے بوتلیں اور پتھر پھینکنے شروع کر دیے، تاہم پولیس نے ان پر تیز دھار پانی اور مرچوں کے پاؤڈر کا چھڑکاؤ کیا۔ اس تصادم کے دوران 76 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ ادھر اس اجلاس میں سب کی نظریں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ملاقات پر لگی ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے پولینڈ میں ایک خطاب کے دوران جہاں روس پر تنقید کرتے ہوئے اس سے ذمہ دار ممالک کی کمیونٹی میں شامل ہونے کی اپیل کی تھی، وہیں اسلامی شدت پسندی سے مغربی تہذیب اور اقدار کے دفاع کا مطالبہ کرتے ہوئے یورپ سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ان کے اس خطاب پر تنقید کرتے ہوئے جرمنی کے وزیر خارجہ سگمار گیبریل نے بین الاقوامی تعلقات کی جانب امریکہ کی سوچ کو جنگجوانہ قرار دیا۔ ہیمبرگ میں G20 سربراہی اجلاس سے پہلے ایک کانسرٹ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا دنیا کی جانب جرمنی سے بہت مختلف نظریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ G20 کو کم خوشحال ملکوں کی مدد کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کانفرنس سے پہلے ہی جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات ہو چکی ہے۔ جرمن حکومت کے ایک ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ایک گھنٹے کی بات چیت میں شمالی کوریا، مشرق وسطی، یوکرین اور G20 سے منسلک دیگر مسائل پر بات چیت ہوئی۔
ہیمبرگ میں G20 سربراہی اجلاس کی تفصیل بتا رہی تھیں شمائلہ خان۔ اور میں نے یورپی امور پر نظر رکھنے والی صحافی وائجو نراونے سے G20 مظاہروں پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس احتجاج میں شریک لوگ ہیں کون۔
کافی سارے لوگ ہیں جو اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ سے ہیں، صرف جرمن لوگ نہیں ہیں، اٹالینز ہیں بہت سارے موجود، فرانس کے لوگ ہیں، اسپین، پورچوگل سے لوگ آئے ہوئے، ناردرن کنٹریز، ڈینمارک، سویڈن سے ان لوگوں نے وہاں تک ٹریول کیا ہے اس پروٹیسٹ مارچ میں بھاگ لینے کے لیے، حصہ لینے کے لیے، جس کا سلوگن ہے جہنم میں آپ کا ویلکم، ویلکم ٹو ہیل پروٹیسٹ مارچ۔ اور یہ تھرسڈے نائٹ سے شروع ہوا ہے، پورا فرائیڈے تک چل رہا ہے، فرائیڈے شام تک चलेगा, सैटरडे तक भी चलेगा और बहुत सारा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, कई पुलिस वाले उसमें जख्मी भी हुए हैं।
अच्छा।
लोगों ने गाड़ियों को आग लगा दी है, बहुत ही ज्यादा चल रहा है और काफी सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की बीवी मेलानिया ट्रंप अपने होटल से बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि होटल को प्रोटेस्ट वालों ने घेर लिया है। और जर्मनी के जो फाइनेंस मिनिस्टर शाउबले है, उन्होंने एक स्कूल के बच्चों के साथ प्रोग्राम करना था, वो सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से कैंसिल कर दिया है।
अच्छा, ये बताएं वाइजू के ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो मुजाहिरीन हैं हैमबर्ग में और जो एहतजाज करने हैं, ये कौन लोग हैं, कौन से ग्रुप्स हैं?
देखिए, जैसे एक्ट अप है, बहुत सारे एनजीओ के ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन से नफरत है। ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिकल मूवमेंट में भाग ले रहे हैं, जो अल्ट्रा लेफ्ट के भी पॉलिटिकल मूवमेंट से लोग आए हुए हैं, कई अल्ट्रा राइट के भी पॉलिटिकल मूवमेंट वहां पर मौजूद है। तो बहुत हेटेरोजीनियस, बहुत अलग अलग टाइप के लोग आए हुए हैं, लेकिन ज्यादा जो लोग हैं वो कहते हैं हमें ये दुनिया नहीं चाहिए जहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल राज करे और लोगों के बारे में आप में बिल्कुल हमदर्दी कम हो गई है। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें सिर्फ पैसे के लालच के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमें लोगों के जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए।
तो ये इतने अलग अलग किस्म के ग्रुप हैं, इनके अलग अलग एजेंडे हैं, लेकिन आप कह रही हैं एक एंटी कैपिटलिज्म में वो मुतहिद हैं, या उनके तब भी इस एहतजाज के अंदर भी एजेंडे अलग अलग हैं?
हाँ, कई जो हैं जो होमोसेक्सुअल राइट्स के ग्रुप्स हैं, कई जो हैं जो अपने आप को फोर्थ वर्ल्ड केयर मोंड करके बुलाते हैं, जो कहते हैं हम सिर्फ थर्ड वर्ल्ड के नहीं हैं, हम जो रिच कंट्रीज हैं, जो अमीर देश हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रेफ्यूजीज को सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे काफी काफी अलग अलग ग्रुप्स हैं, लेकिन ज्यादातर अगर मान ले 70 से ज्यादा परसेंटेज जो लोग हैं वो ज्यादातर लेफ्ट विंग प्रो पुअर ऐसे लोग हैं।
ये थी सहाफी वाइजू नरावने। G20 इजलास में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की पहली बार मुलाकात भी हुई है, और G20 सरबराही इजलास में ही चीन और भारत के रहनुमा भी मौजूद थे, जिनके दरमियान मुलाकात के बारे में मुख्तलिफ खबरें आती रहीं। पहले इत्तला थी कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग की इस मौके पर मुलाकात होगी, लेकिन फिर ये खबर आई कि चीन इसको मुनासिब नहीं समझता कि इनकी 1-to-1 मुलाकात हो, और भारत ने फिर कहा था कि ये मुलाकात तय ही नहीं थी, एजेंडे पर नहीं थी, इस तरह की बातें होती नहीं। तो मैंने बीजिंग में सहाफ़ी सैबल दास गुप्ता से इस पर बात की, उनसे पूछा कि क्या ये मुलाकात पहले से तयशुदा थी भी, और इस बार इसके बारे में चीन में क्या कुछ कहा जा रहा है।
ये ना तीन स्टेजेस में ये बात बनी है। जब ये सरहदी तनाव बढ़ा तब चीन के विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि दोनों नेताओं में मीटिंग होने वाली है। उसके बाद कल उन्होंने कहा कि नहीं, मीटिंग अब कैंसिल कर दी गई है। साफ साफ नहीं कहा, इस तरह से कहा कि मीटिंग का क्या मतलब अगर दोनों देशों में भरोसा टूट गया है। और आज फिर मीटिंग हो गई और दोनों नेता मिले, इनफॉर्मल मीटिंग थी, लेकिन काफी हद तक सारी बातें हुई और एक दूसरे की वाह वाह की। उन्होंने, मोदी ने कहा कि ब्रिक्स का जो पूरा मूवमेंट है उसको चलाने में शी जिनपिंग का बहुत बड़ा हाथ है, और शी जिनपिंग ने कहा कि भारत के सहयोग से हम ब्रिक्स को और मजबूत बनाएंगे और उसको रेलेवेंट बनाएंगे। तो ये तीन स्टेज से गुजरा है।
लेकिन ये तो ब्रिक्स की मीटिंग हुई, लेकिन इनकी एक अलग मुलाकात होनी थी।
नहीं, ये अलग ही है।
अच्छा,
मतलब इस तरह से था कि G20 میں چونکہ برکس کے کنٹریز کے لیڈرز آ رہے تھے تو ایک برکس کی میٹنگ اس کے ساتھ کرنے والے تھے, اور اس درمیان میں یہ سوچا گیا تھا کہ مودی اور شی کے بیچ میں بھی ایک میٹنگ الگ سے ہو جائے گی, جو ہونے والی تھی پھر کینسل ہوئی اور اس کے بعد ہو گئی.
اچھا,
اب یہ کتنی ڈیٹیلڈ میں میٹنگ ہوئی اس کی تو ڈیٹیلز نہیں آئی ہے, لیکن ہاتھ ملا رہے ہیں یہ تصویر آئی ہے.
اچھا ٹھیک ہے, تو وہ ہاتھ ملانے والی مطلب ون آن ون میٹنگ ہوئی ہے.
لیکن اس کو انفارمل شبد استعمال کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اس بارے میں مطلب کافی بیان بازی بھی ہوئی نا, کیونکہ وہ چین کی طرف سے پہلے کہا گیا کہ جو موجودہ صورتحال ہیں اور جو سرحدی تناؤ ہے اس کے پس منظر میں ملاقات مناسب نہیں ہے, پھر بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو میٹنگ کبھی ایجنڈے پہ ہی نہیں تھی. تو یہ جو ایک سارا ماحول بنا بیان بازی کا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
مجھے لگتا ہے اس وقت چین چاہتی تھی کہ یہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو جائے, لیکن اس کے بعد چین کی پوزیشن زیادہ ہارڈن ہوتے گئی, کیونکہ چین ویسے بہت ہی سرپرائزڈ ہے کہ یہ روڈ کنسٹرکشن جو چین کر رہی ہے بھوٹان, جو بھوٹان کہتا ہے اس کا علاقہ ہے اور چین کہتا ہے اس کا ہے, دوکلام والا جو ایریا ہے اس میں بھارت آئے گا اور چین کے روڈ کنسٹرکشن کو رکوانے کی کوشش کرے گا اور 200-400 میٹر آگے بھی چلا جائے گا اس ایریا کے اندر جو چین اپنی ایریا کہتی ہے. اس میں چین تھوڑا سا ہکا بکا ہو گیا ہے, کیونکہ بھارت ان کی نظر میں بہت زیادہ کمزور ہے, اور اس کا اثر بھوٹان پہ پڑے گا, نیپال پہ پڑے گا, پاکستان پہ پڑے گا, میانمار پہ پڑے گا, بنگلہ دیش پہ پڑے گا, سب لوگ دیکھیں گے کہ چین تو بھوٹان جیسے چھوٹے کنٹری میں سے زمین لینے کی کوشش کر رہی ہے, تو امیج کا بہت بڑا ایشو ہے ادھر. اس لیے چین بار بار بھارت کو یہ کہتی آئی ہے کہ اپنے ٹروپس کو آپ وڈرا کروائیے, بھارت نہیں کر رہی ہے. اسی لیے ناراض ہو کے میرے خیال سے کل فارن منسٹری نے یہ کہا کہ یہ میٹنگ سمبھو نہیں ہے, کیونکہ دونوں ملکوں میں جو بھروسہ کی ضرورت ہے وہ بھروسہ ٹوٹ گیا ہے.
اس صورتحال میں یہ دونوں ممالک اپنے ٹارگیٹس وہی رکھیں گے یا کچھ تبدیلی کا سوچیں گے؟
دیکھیں, دونوں کے رشتے میں ٹریڈ ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے, لیکن وہ بھی ایک حصہ ہے. کچھ 65 سے 68 بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے, اس میں سے 40-42 بلین ڈالر چین کا ہے اور کچھ 18 سے 22 بلین ڈالر بھارت کا ہے. تو یہ ٹوٹل چھوی ہے. اب کچھ 5 سال پہلے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ 100 بلین ڈالر پہ پہنچ جائیں گے, لیکن پہنچنے کا کوئی نام و نشان نہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹیررزم کا سوال ہے, بھارت انٹرنیشنلی ہر بار یہ کہتی ہے کہ چین اگر چاہے تو ٹیررزم کا مقابلہ, خاص کر کے پاکستان میں سے آتا ہوا ٹیررزم, یہ بھارت کے نظر میں چین جو بھارت میں جس کا پاکستان پہ بہت انفلوئنس ہے وہ اس کو روک سکتی ہے, لیکن چین نہیں روک رہی ہے. یہاں تک کہ بھارت جب یونائٹیڈ نیشنز میں یہ بات کہی جاتی ہے تو چین اسے روک دیتی ہے, ویٹو پاور استعمال کرتی ہے. دوسرا نیوکلیئر سپلائی گروپ کا سوال ہے. نیوکلیئر سپلائی گروپ میں بھی بھارت کہتی ہے کہ ہمیں ممبر شپ دیجیے, یو این سیکورٹی کونسل میں ہمیں ممبر شپ دیجیے. لیکن ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ چین رکی ہوئی ہے کہ آپ این پی ٹی کے اگر سگنیٹری نہیں ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے نیوکلیئر سپلائی گروپ میں. ایسے بہت سارے کنٹروورسیز اور وواد ہے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ڈفرینسز ہیں.
یہ تھے بیجنگ سے صحافی سیب الداس گپتا. اور جوہری ہتھیاروں کی اگر ہم بات کریں تو اقوام متحدہ سے یہ خبر ہے کہ 120 سے زائد ارکان نے جوہری ہتھیاروں پر پابندی عائد کرنے کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے. اس معاہدے کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا, مگر اس پر رائے شماری نیدرلینڈس کے ایک اعتراض کے بعد روک دی گئی. اس خبر پر نظر ڈالی ہے ثقلین امام نے. جی ثقلین, بڑی اہم خبر ہے, کیا تفصیل ہے؟
امبر, اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کے 122 ارکان نے اس معاہدے کو اپنانے کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ لاگو ہو گیا ہوا ہے. تاہم اس معاہدے کی مخالفت روس اور امریکہ سمیت 9 جوہری طاقتوں نے کی ہے. تو اس لحاظ سے ابھی انہوں نے اس معاہدے کے درمیان یا پیش رفت کے دوران جو مذاکرات تھے ان کا بائیکاٹ کیا تھا. اس معاہدے کے جو 122 ارکان نے اپنایا, اس کی جو باقاعدہ ایک رسمی طور پر جو ووٹنگ ہونی تھی وہ روک دی گئی ہے, لیکن وہ ہو جائے گی. اور ایک ملک نے اس معاہدے کی مخالفت کی تھی, نیدرلینڈ, اور ایک ملک غیر حاضر رہا, لیکن اس کے جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ اس کے پورے مذاکرات کے دوران ہی روس اور امریکہ سمیت 9 جوہری ملکوں نے اس کی مخالفت کی تھی. نیا معاہدہ جو ہے اس میں طے کیا گیا کہ نہ صرف یہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی عائد کرے گا بلکہ ان کے استعمال کی دھمکی کو بھی غیر قانونی قرار دے گا. ان کو رکھنا, ان کا حصول, ان کا بنانا, ان کی ترسیل اور ان کی اسٹوریج سبھی غیر قانونی ہوگا. اور اس معاہدے کے مطابق اس بات کا بھی فریم ورک بنایا جائے گا کہ کس طرح جوہری ہتھیاروں کو تلف کیا جائے گا اور جن ملکوں نے اپنے آپ کو ہتھیاروں سے پاک رکھنے کا وعدہ کیا ان کو ان پر کس طرح نظر رکھی جائے گی. اگر کوئی ایٹمی تجربے سے متاثر ہوتا ہے, کوئی شخص بھی یا کوئی خطہ بھی, تو ان متاثرین کی امداد ذمہ داری ہوگی اس ملک کی جس نے یہ تجربہ کیا ہوگا.
بڑی دلچسپ خبر ہے, تفصیل بتانے کا آپ کا بہت شکریہ. سربین جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 86 سے زائد آپریشن کیے گئے. بی این ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ ان آپریشنز کے دوران 100 سے زیادہ افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا گیا. سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ جون کے مہینے میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے یہ آپریشن کیچ, پنجگور, گوادر, آواران, خوزدار اور مستم کے اضلاع کے علاوہ بعض دیگر علاقوں میں کیے گئے. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان علاقوں میں 86 سے زائد آپریشن کیے گئے جن کے دوران 121 افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا گیا. بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوران آپریشن مختلف علاقوں میں 23 سے زائد گھروں کو بھی نظر آتش کیا گیا. بیان میں قیمتی اشیاء اور مال مویشی کو لے جانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے. بی این ایم کے بیان کے مطابق پہلے سے لاپتہ کیے جانے والے افراد میں سے 52 کو چھوڑ دیا گیا. ان الزامات کے حوالے سے حکومت کا رد عمل جاننے کے لیے جب بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا. ان کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف سیکورٹی فورسز جو کاروائیاں کرتی ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہیں. انہوں نے لوگوں کو لاپتہ کرنے اور گھروں کو جلانے سمیت دیگر الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ بعض حلقے سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کا پروپگنڈا کرتے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور سامعین, آئیے اب سنتے ہیں ہفتے وار سپورٹس فیچر کھیل کے میدان سے.
بیسک پرپز یہی تھا کہ پاکستان کے ینگ ٹیلنٹ کو ابھارا جائے,
لیکن ان دو سالوں میں ہمارے رینکنگ دنیا کے سب سے لوئسٹ میں چلا گیا.
مٹی کے گراؤنڈ ہے جہاں پر انٹرنیشنل معیار کے میچز تو کیا ڈپارٹمنٹل لیول کے بھی میچز نہیں ہوتے.
رونالڈینو کی جادوگری اب پاکستانی شائقین کے سامنے. رائن گگز اور روبرٹو کارلوس بھی میدان میں اتریں گے, لیکن پاکستانی فٹ بال کی حالت کب بدلے گی؟ فیفا کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کا 200واں نمبر. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. آج ذکر صرف اور صرف فٹ بال کا، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھیلا اور دیکھا جانے والا کھیل ہے۔ لیکن دنیا بھر کا یہ مقبول ترین کھیل پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود انتہائی پستی کا شکار ہے، جس کی کوئی ایک وجہ ہو تو بتائی جائے۔ پورے پاکستان میں بین الاقوامی معیار کا ایک بھی فٹ بال اسٹیڈیم موجود نہیں۔ جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان بیچاروں کی مالی حالت بہت ہی بری، مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں۔ اور سب سے اہم بات جو اس کھیل کو پاکستان میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے وہ ہے سیاسی اور سرکاری مداخلت، فٹ بال فیڈریشن پر قبضہ۔ نتیجہ، پاکستان بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت سے محروم۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں فٹ بال کی کیا حالت ہے۔ لیکن اس کے باوجود نوجوان طبقے کی اس کھیل سے محبت میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ ٹی وی پر دکھائے جانے والے چیمپئنز لیگ، پریمیئر لیگ اور لالیگا کے میچز نے نوجوانوں کی فٹ بال سے محبت میں اضافہ ہی کیا ہے۔ ان نوجوانوں کے پاس غیر ملکی کھلاڑیوں اور غیر ملکی فٹ بال ٹیموں کے بارے میں تمام تر معلومات موجود ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ غیر ملکی کھلاڑی جنہیں ہمارے نوجوان ٹی وی پر دیکھتے آئے ہوں، اگر ان کی نظروں کے سامنے آ کر کھیلیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ برازیل کے رونالڈینو، جن کی جادوگری کی دنیا معترف رہی ہے، وہ ان 8 بین الاقوامی فٹ بالرز میں سے ایک ہیں جو کل کراچی اور اتوار کے روز لاہور میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ رونالڈینو 2002 کا عالمی کپ جیتنے والی برازیلین ٹیم کا حصہ تھے۔ وہ 2 بار فیفا کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں۔ مینچسٹر یونائٹڈ کے رائن گگز کا نام بھی پاکستانی فٹ بال شائقین کے لیے نیا نہیں۔ یونائٹڈ کی طرف سے 650 سے زیادہ میچز کھیلنے والے گگز بھی کل کراچی میں اپنے کھیل کی جھلک دکھائیں گے۔ پاکستان آنے والے دیگر 6 کھلاڑیوں میں رابرٹو کارلوس، رابرٹ پیریز، نکولس انیلکا، لوئس موٹے، ڈیوڈ جیمز اور جارج بوٹنگ شامل ہیں۔ میں نے ان کھلاڑیوں کو پاکستان لانے والی لیجر لیگ کے چیف آپریٹنگ آفیسر اسحاق شاہ سے بات کی اور ان سے پہلا سوال تھا کہ اس ایونٹ کا بنیادی مقصد ہے کیا۔
بیسک پرپز لیجر لیگز کا اور اس پورے رونالڈینین فرینڈز کے ایونٹ کا، وہ بیسک پرپز یہی تھا کہ پاکستان کے ینگ ٹیلنٹ کو ابھارا جائے۔ کسی بھی ملک کے امیج کے لیے سب سے بہتر چیز، سب سے بہترین چیز سپورٹس ہوتی ہے، تو سپورٹس کے ذریعے ہم نے یہ آئیڈیا سوچا اور وی آر ویری نیئر ٹو دیٹ۔
اسحاق شاہ سے میں نے پوچھا کہ غیر ملکی کھلاڑی تو آپ لے آئے ہیں، لیکن یہ میچز آپ ہاکی کلب آف پاکستان اسٹیڈیم اور فورٹریس اسٹیڈیم میں کرا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک بھی انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم نہیں۔
ہم انفراسٹرکچر بنوا رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بیسک جو پہلا ایشو ہم نے فیس کیا لیجر لیگ کے پاکستان کے لانچ میں، وہ بھی یہی تھا کہ گراؤنڈ ہی نہیں تھے یہاں پہ۔ تو اب ہم اس کے لیے پاکستان کے، ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ہماری بڑی ایڈوانس سٹیج پہ نیگوسیشن ہے۔ وی آر ٹیکنگ اوور 100 گراؤنڈز انشاءاللہ، اینڈ وی ول بی ڈیولپنگ دیم اینڈ مینٹیننگ دیم آلسو۔ تو ہم یہی کام سندھ میں کر رہے ہیں، یہی کام کے پی کے میں کر رہے ہیں، یہی کام ہم حتیٰ کہ بلوچستان میں پاکستان آرم فورسز کے ساتھ مل کر ہم بلوچستان اور کے پی کے دور دور کے ایریاز میں بھی انشاءاللہ گراؤنڈز بنا بھی رہے ہیں اور وہاں پہ ریگولر میچز بھی کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہم پاکستان میں انٹرنیشنل پریمیئر لیگ کی ایک برانڈیڈ اکیڈمی پاکستان میں لانچ کریں گے انشاءاللہ اس ایونٹ کے فوراً بعد۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، انفراسٹرکچر اینڈ اکیڈمی، جن کے ذریعے ہم جو اب تک انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے، چانسز کی کمی کی وجہ سے پاکستان کے بچے فٹ بال میں اتنا آگے نہیں آ سکے جتنا ان میں ٹیلنٹ ہے۔
اسحاق شاہ سے میرا اگلا سوال تھا کہ ان 2 میچز کے بعد آپ لوگ مزید ایونٹس پاکستان میں منعقد کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟
انگلینڈ کی نیشنل سکسز ٹائی ٹیم پاکستان آ رہی ہے فوراً اس ایونٹ کے بعد۔ مدینہ منورہ کی ٹاپ ٹیم ہے، ٹاپ فٹ بال کلب العقیق، العقیق جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے امیڈیٹلی آفٹر جولائی۔ دس از جسٹ اے اسٹارٹ۔ کنٹینیوسلی پاکستان کی ٹیمیں باہر جائیں گی، ہم اسپانسر کریں گے اور باہر کی ٹیمیں پاکستان آئیں گی۔
پاکستان کے انٹرنیشنل فٹ بالر کلیم اللہ، جو ان دنوں امریکی فٹ بال لیگ میں حصہ لے رہے ہیں، ان 8 غیر ملکی فٹ بالرز کے میچز میں شرکت کے لیے خاص طور پر پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کلیم اللہ سے پوچھا کہ ان 8 فٹ بالرز کے پاکستان آنے سے ملک میں فٹ بال کو کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں۔
پہلے ہمارے پاس نہ کوئی ایسا ایونٹ تھا، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا لوگ آنے کو تیار تھے۔ تو اب ماشاء اللہ پاکستان کو ایسے پلیئرز آ رہے جو دنیا بھر کا اس کا نام ہے،
اور دنیا بھر کے اس میں بیسٹ پلیئر ہیں. ان کے آنے سے یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ فٹ بال پاکستان میں اب فروغ ہو رہے ہیں. یوتھ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یار فٹ بال میں فیوچر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ اب محنت کریں, ان شاء اللہ کل بھی وہ اس اسٹیج پہ ہوں گے کہ وہ پاکستان کا دوسرے کلبوں میں پاکستان کا ریپرزینٹ کریں.
کلیم اللہ کو میں نے یاد دلایا کہ پاکستان میں فٹ بال کھیلنے والے تو بہت ہیں لیکن اسٹیڈیم ایک بھی نہیں, اس کا کیا علاج؟
بیسک چیزیں ہیں جو ہیں وہ گراؤنڈز ہیں, اکیڈمیز ہیں, وہ ہمارے پاکستان میں ہے نہیں. حالانکہ اس چیز سے جو ہے فٹ بال بہت ڈیولپ کرتے ہیں لیکن یہ چیز ہمارے پاکستان میں ہے نہیں. ہمارے پاس ایک فٹ بال کا انٹرنیشنل کا سینٹر کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے.
کلیم اللہ سے میں نے پوچھا کہ سیاسی اور حکومتی مداخلت نے پاکستان کی فٹ بال کو کتنا نقصان پہنچایا ہے.
اس نے ہمارے پاکستان فٹ بال کو 10 سال جو ہے فٹ بال کو پیچھے کر دیے. تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے جتنے بھی یوتھ ہیں وہ سارے ان کے فیوچر جو پلان ہے, جو وہ اس نے ایف سی میں لینا چانس لینا تھا, فیفا میں اور باہر کلبوں کو جانا تھا, ہمارے جتنے 12 سال 20 سال ہم نے محنت کیا ہوتا اپنے رینکنگ کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن ان 2 سالوں میں ہمارے رینکنگ دنیا کے سب سے لوئسٹ میں چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ہے کہ ہمارے فٹ بال کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. تو ہمیں ایف سی بھی فیفا اس میں ایکشن لینی چاہیے تاکہ وہ فرنٹ پہ ہیں, ہمارے فٹ بال کا جو مسئلے ہیں وہ حل کریں.
کلیم اللہ سے میں نے پوچھا کہ کچھ یاد ہے کہ آخری مرتبہ کب پاکستان کی آپ نے بین الاقوامی مقابلوں میں نمائندگی کی جس کے بعد سے آپ ابھی تک اپنے ملک کی طرف سے کھیل نہیں پائے ہیں؟
میں نے 2015 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں, تو یہ ہمارا لاسٹ میچ تھا اور اس ٹائم ہمارا رینکنگ تھا 156-157 تھا اور اب ہمارا رینکنگ ہے 200 تک ہے. تو یہ کہ ہمارے فٹ بال روز بروز تباہی کی طرف جا رہے ہیں, حالانکہ باقی کنٹریز کا فٹ بال روز بروز آگے کی طرف جا رہا ہے. اب ایشیا جو ہے بہت فٹ بال میں امپرومنٹ لے کے آئے ہیں. اب انڈیا دیکھو, ہم جب انڈیا سے ابھی 2014 میں ہم نے اسے سیریز جیتا تھا تو ہمارا اور اس کے رینکنگ میں صرف 5 کا فرق تھا, تو ہم نے اس کو سیریز جیت کے آئے ہیں انڈیا سے, لیکن اب انڈیا 100 کے اندر اس کا رینکنگ ہے, ہم 200 کے اندر ہیں. تو یہ دیکھو وہ لوگ امپرومنٹ کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, ہمارے فٹ بال فیڈریشن کی جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں.
کراچی کا علاقہ لیاری فٹ بال سے اپنے دیرینہ تعلق کی وجہ سے لٹل برازیل کے نام سے مشہور ہے, تو کیا پاکستان آنے والے ان غیر ملکی فٹ بالرز کے بارے میں بھی لیاری کے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں؟ یہ سوال میں نے پاکستان کے انٹرنیشنل فٹ بالر اورنگزیب شاہمیر سے کیا.
ڈیفینیٹلی اتنے بڑے اسٹار جو پاکستان میں آ رہے ہیں اور پاکستان میں ایک تاریخ بننے کو جا رہا ہے, اتنے بڑے فٹ بالر جو پاکستان میں آ کے فرینڈلی میچ کھیلیں گے, تو یہاں نوجوانوں میں یہ گیما گیمی پایا جا رہا ہے, تو امید ہے لیاری کے لوگ جو ہے ہفتے کو ہاکی اسٹیڈیم کا رخ کریں گے اور اپنے اسٹار سے ملاقات کریں گے. خاص کر میں خود اپنے بارے میں ضرور کہوں گا کہ یہ میرے لیے بہت بڑا موقع ہوگا کہ میں اپنے آئیڈیل پلیئر رائن گگ سے ملاقات کروں.
اورنگزیب شاہمیر سے میں نے پوچھا کہ لیاری کے فٹ بال کلبس کو یہ شکایت تھی کہ اس میچ کے ٹکٹ بہت مہنگے ہیں جو ان کی دسترس سے باہر ہیں, تو کیا اس مسئلے کا کوئی حل نکلا یا نہیں؟
ڈی ایف اے ساؤتھ کو 1000 کے قریب ٹکٹ دیے ہیں پاسز کی صورت میں, جو ڈی ایف اے ساؤتھ نے اپنے 142 کلبوں کو جو ہے تقسیم کیے. ہر کلب کے 5-5 پلیئر جو ہے اس میچ کو دیکھنے جائیں گے, کیونکہ ڈی ایف اے ساؤتھ نے ہر کلب کو 5-5 پاسز دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا طبقہ جو خاص کر فٹ بال کھیلتا ہے اور فٹ بال دیکھتا ہے وہ اس میچ کو دیکھنے سے محروم رہے گا.
اورنگزیب شاہمیر سے میرا آخری سوال تھا کہ لیاری میں اس وقت فٹ بال کی کیا حالت ہے؟
لیاری میں جیسے ککری گراؤنڈ ہے یا دیگر گراؤنڈز ہیں وہ بالکل ناقص حالت میں ہے, اور مٹی کے گراؤنڈ ہے جہاں پر انٹرنیشنل معیار کے میچز تو کیا ڈپارٹمنٹل لیول کے بھی میچز نہیں ہوتے. لیاری کو انہوں نے پسماندہ رکھا ہوا ہے, لیاری میں نہ توجہ دیتے ہیں, حالانکہ لیاری نے لاسٹ ایون 2013 تک لیاری کے جونیئر لڑکوں نے پاکستان کی نمائندگی کی, پاکستان کا نام روشن کیا جو فیسٹیول کی صورت میں ایران میں ہوا تھا, کوریا, چین, یہاں گئے تھے لڑکے, انہوں نے بڑی بڑی ٹیموں کو شکست دیا تھا جونیئر لڑکوں نے. تو لیاری میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں ہمارے جونیئر لڑکوں میں وہ پوٹینشیل ہے, وہ بڑے بڑے ٹیموں کو ہرا سکتے ہیں, لیکن توجہ طلب ہے, پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے منتظر ہے. اب پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے معاملات کب سلجھتے ہیں اس کا جواب تو میں آپ کو نہیں دے سکتا, یہ نمائندے ہی دے سکتے ہیں جن کا آپس میں پیرلل باڈیز بنے ہوئے ہیں.
اور آج کا فٹ بال اسپیشل اسی پر ختم. عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور سربین کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آج سربین کی اہم خبر پاکستان میں احمد پور شرقیہ آئل ٹینکر حادثے سے متعلق تھی جس میں 200 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے. اس شعبے میں حفاظتی معیار پر نظر رکھنا کس کی ذمہ داری ہے, اس پر ہم نے بات کی. پروگرام میں, اور اس سے متعلق ایک رپورٹ آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی. آج سیروین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے عمر آفریدی, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرس تھے کلیو فرینک لندن میں اور اسلام آباد میں اسرار الحق. امبر خیری کو اب اجازت دیجیے, پروگرام میں کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نازش ظفر سے.
جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں G20 اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی پہلی بار ملاقات ہوئی ہے. ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ سمٹ کے موقع پر مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں 160 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبے کے نگراں ادارے اوگرا نے صوبہ پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ کے قریب آئل ٹینکر کے حادثے کی ذمہ داری تیل کی ترسیل کرنے والی کمپنی شیل پاکستان پر عائد کی ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسند رہنما برہان وانی کی ہلاکت کی پہلی برسی کے موقع پر سیکیورٹی سخت. پوری وادی کشمیر میں انٹرنیٹ سروسز کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے اور بیشتر علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.